أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب درود بھیجے گا محمد و آل محمد اس شب کی مناسبت سے کئی چیزیں انتہائی اہم موجود ہیں. ایک شب جمعہ مبارک رمضان کا ہے اور کل کے دن جمعۃ الوداع کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ آخری شب ہے. جو کچھ پروردگار عالم کی رحمتیں شب جمعہ کے حوالے سے ہیں وہ بھی اور ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے وہ بھی سب ایک آخری موقع کے طور پر میرا اور آپ کے سامنے اگلے چند گھنٹوں کے اندر موجود ہوں گی. تو ہم سب کی حتی الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں اور جتنا بھی زیادہ اس وقت سے مستفید ہو سکتے ہیں مستفید ہونے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ظاہر ہے جو انتہائی اہم مناسبت ہے کل کے دن کے حوالے سے جو جمعۃ الوداع اور روزہ خود کی مناسبت ہے. ابھی آپ نے جمعۃ الوداع کے حوالے سے جو فرامین تھے محکمین کی وہ سماعت فرمائی. کوشش کروں گا کہ شروع میں مجموعی طور پر جو مسلمان کے اندر اسپرٹ ہونی چاہیے روح ہونی چاہیے اس کا جائزہ لیتے چلے جائیں اور اس کے بعد روز و قدس کے حوالے سے جو کچھ ہمارے ذہن میں ہے اس کرنے کے لیے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آج کی دنیا کے اہم ترین سوالات میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمان بالآخر اس مرحلے تک جس میں اس وقت داخل ہوئے ہوئے ہیں کیسے پہنچ گئے اور کب تک اس مرحلے میں رہیں گے. جس مشکل میں ہم لوگ اس وقت گرفتار ہیں اس میں اس وقت مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ تقریباً 150 سال سے دنیا اسلام کو پامال کیا جا رہا ہے مغربی دنیا کے ذریعے سے. 1850 کے قریب وہ وقت تھا کہ جب پوری دنیا اسلام کے اوپر عالم غرب کا مغربی دنیا کا قبضہ ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر طریقے سے پامال کرنے کی کوشش کی. جو کچھ مسلمانوں سے تھا کے پاس تھا چاہے وہ دنیاوی دولت تھی علم تھا اتحاد تھا طاقت تھی سب کا سب ان سے چھین لیا گیا اور مسلمان اس قسم پرسی کے اندر پہنچا دیے گئے کہ ان کی جو نام نہاد بہرحال حکومت تھی خلافت عثمانیہ نام کر کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مسلمان ملک ٹکڑے ہوتے چلے گئے اور ایک دو مسلمان ملکوں سے اس وقت کے تقریباً 55 اسلامی ممالک تشکیل دے دیے گئے. جس کا اہم سوال آتا ہے وہ یہ کہ مسلمان اس درجے تک کیسے پہنچے جب کفر ان کے اوپر حملہ کر رہا تھا. یہ کیا کر رہے تھے ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کفر ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے. وہ کون سے عناصر تھے جس کی وجہ سے مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکے. مثال کے طور پر عناصر میں سے ایک عنصر چیزوں کا بہت آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے انجام پانا تھا. کفر نے پہلے دن سے غلبہ حاصل نہیں کیا, کفر نے اس کام کو بہت تدریجن انجام دیا ہے. یعنی جب ایسٹ انڈیا کمپنی مغلوں کے سامنے پہنچی ہے اور شاہجہاں کے سامنے ان کو کچھ کوٹھیاں دی گئیں کچھ ان کو گودام دیے گئے بندرگاہ کے اوپر, تو وہ کس طرح سے تھے. شاہجہاں کی کسی پتہ نہیں لڑکے یا لڑکی کی طبیعت خراب ہوتی ہے شاید جل جاتی ہے جل جاتا ہے اس کا کوئی ڈاکٹر علاج کرتا ہے کسی کمپنی کی طرف سے لایا ہوا اور وہ اس سے کہتا ہے کہ ہمیں بندرگاہ کے اوپر کچھ گودام دے دیے جائیں تاکہ ہمارا سامان اترے اور چڑھے. یہاں سے ابتدا ہے بہت تدریجن. ایران میں بھی ایسا ہی ہے. ایران میں آئے وہ پہلے دن سے لشکر تو نہیں لا سکتے تھے, وہ پہلے دن آئے تجارت کے نام پر بہت خاموشی سے اگر یہ اجازت مل جائے تو اچھا ہے اس طرح سے ہو جائے تو بہتر ہے آپ کا بھی فائدہ ہے ہمارا بھی فائدہ ہے. اور آہستہ 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 یعنی اگر مسلمانوں کے برصغیر کے تجربے کو دیکھا جائے تو 1650 کے قریب سے ان لوگوں کی دخل اندازی شروع ہوئی ہے، اور اگر 1850 جنگ آزادی کے اختتام تک کو دیکھا جائے 57 کے بعد، تو سمجھ لیجیے 200 سال ان کو لگ گئے اس کام کو انجام دینے میں. ٹیپو سلطان کو انہوں نے شکست دی 1799 میں، تقریباً 150 سال لگ گئے ان کو ٹیپو سلطان جیسے تک پہنچنے اور اس کو شکست دینے میں، اور اس کے بعد بھی مزید 60 سال لگے ہندوستان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں. بہت تدریجاً اس کام کو انجام دیا ہے، بہت دھیرے دھیرے اس کام کو انجام دیا ہے. تو انسانوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کام آہستہ آہستہ انجام پائے تو اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ روٹین ہے. روٹین نہیں ہوتا، بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن چونکہ تدریجاً انجام پائی ہے، مرحلہ مرحلہ انجام پائی ہے، تو سمجھتے ہیں شاید یوں ہی ہو گیا، آسانی سے ہو گیا. حقیقت یہ آسانی سے نہیں ہوتا. اس قانون کی ایک مثال یہ کفر کا غلبہ پانا ہے. ہماری اپنی مثال، میں بہت زیادہ عرض کیا کرتا ہوں فحشہ کے معاملے میں، مثلا ٹیلی ویژن کے اوپر جو کچھ اس وقت آ رہا ہے، اب تو جو کوئی کتنا ہی لبرل کیوں نہ ہو وہ بھی کہہ رہا ہے فحشہ ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ معاملہ خراب ہو گیا. کتنے عرصے میں ایسا ہوا ہے؟ شروع کب ہوا تھا؟ شروع 60s میں ہوا تھا. ادھر سے لے کر یہاں تک پہنچنے میں کتنے سال لگائے؟ 40 سال لگائے. لیکن 40 سال میں کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے؟ 40 سال میں وہ یہاں سے پہنچے کہ جب انہوں نے شروع کیا تھا تو سپردار تھے، یعنی شروع میں نیوز ریڈرز تک کے اوپر پابندی تھی کہ وہ سر کے اوپر پردہ لیں گی، دوپٹہ پہنے بغیر کوئی نیوز ریڈر پڑھ نہیں سکتی تھی. شروع میں یہ سب محجبات ہی، اب کوئی دیکھے کہاں پہنچ گئے ہم. شروع میں سادہ ڈرامے دیکھتے تھے تو مثلاً طور پر سوچا جاتا تھا پتہ نہیں غلط ہے صحیح ہے، اب لوگ کہاں پہنچ گئے، کیوں ایسا ہوا ہے؟ بہت آہستہ آہستہ انجام پایا، دھیرے 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 انہوں نے اثر رسوخ حاصل کیا. شروع میں یہ جو پروڈکٹس آئیں، جب یہ چائے وغیرہ آئی ہے، ابھی چائے کتنے نافذ ہیں معاشرے کے اندر، جب شروع میں یہ پروڈکٹس آئی ہیں تو مفت میں لوگوں کو دی گئی ہیں. یہ دودھ کے ڈبے جو خشک ڈبے آ رہے ہیں اب بازار میں بک رہے ہیں نا، کتنے مہنگے بک رہے ہیں، سب کچھ ہے. شروع میں مفت میں بٹے ہیں، یہ مفت میں کیوں بانٹے جاتے تھے؟ لوگوں کو ٹیسٹ پتا چلے تو کہتے تھے پہلے کنزیومر بناؤ پھر منافع کمائیں گے، پہلے کنزیومر تو بناؤ. مثال کے طور پر یہ جو بلیڈ اور ریزر آئے ہیں تو بلیڈ کے ساتھ ریزر مفت میں دیا جاتا تھا کہ بھائی ریزر مفت میں دو تاکہ ان کو پتا چلے بلیڈ ہوتا کیا ہے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ یہ لوگ ریزر بھی خریدیں گے اور بلیڈ بھی خریدیں گے. شروع میں آہستہ آہستہ عادی بنایا جاتا ہے، گویا شروع میں ایک ایسے پتھر کو کھسکا دیا جاتا ہے جو کل مثال میں عرض کیا تھا، جس سے خرابی کا سیریز ایک چلے. ان لوگوں نے کچھ باتوں کو احساس کیا ہے مسلمانوں کے اندر، ان باتوں کے اوپر مضبوطی سے کام کیا ہے. ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ مسلمان اگر اکٹھا رہیں تو یہ سرنڈر نہیں کریں گے، اگر ان کے مفادات علیحدہ علیحدہ ہو جائیں علیحدہ علیحدہ ان کو سرنڈر کروایا جا سکتا ہے. عربوں کے لیے بہت مشہور ہے، عربوں کے لیے مشہور ہے، اگر 5 عرب سربراہ ایک میز پر بیٹھے ہیں تو کوئی یہودی ان کو شکست نہیں دے سکتا، لیکن اگر ایک ایک کر کے بیٹھے ہیں فوراً ہار مان جائیں گے. اگر سب کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تھوڑی اپنی شان و شوکت میں، تھوڑی اپنی مصنوعی مقابلے کی خواہش میں سرنڈر نہیں کرتے. پہلے اسرائیلیوں نے یہودیوں نے ان کے ساتھ یہ کیا تھا، سب کے ساتھ مل کر ڈیل کرتے تھے، بعد میں دیکھا ایسا نہیں ہو سکتا، علیحدہ علیحدہ ڈیل کرنا چاہیے. سب سے پہلے مصر سے ڈیل کی انور السادات کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدے میں 79 کے قریب، پہلے مصر کو جھکایا. آہستہ آہستہ دیکھا ہر عرب ملک جھکنے کو تیار ہے، جبکہ پہلے اکٹھے بیٹھتے تھے تو قسمیں کھاتے تھے کہ ہم مقابلہ کریں گے، پھر ایک ایک کر کے جھکتے چلے گئے، معاملہ ختم ہو گیا. اب ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی، آہستہ آہستہ ہم سب کو ایک جگہ پہ پہنچا دیا ہے. کس جگہ پہ پہنچا دیا ہے؟ ہم انہیں ماریں گے، ہم انہیں کاٹیں گے، انہیں تباہ و برباد کر دیں گے اور یہ کچھ نہیں بولیں گے. اچھا، اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں استعمال کی، بے حس بنانا. ایک تھیوری دی جاتی ہے سوشیولوجی کے اندر اس میں ایک مینڈک کی صفت سے تشبیہ دی جاتی ہے. ایک مینڈک ہوتا ہے اس کے اندر گرمی اور سردی کو جلدی سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی. اگر ہیوج ڈفرینس ہو تو سمجھ جاتا ہے, اگر ڈفرینس زیادہ نہ ہو تو مر جاتا ہے اور آخر تک اس کو پتہ نہیں چلتا. مثلا اگر میری اور آپ کی ایک انگلی پانی میں ہے اور پانی ابھی گرم نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ گرم ہو رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو دیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گرم ہو گیا ہے, لیکن ایک جگہ پر پہنچ کر بہرحال پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گرم اتنا گرم ہے کہ اب اس میں انگلی باقی رکھنا ممکن نہیں ہے. مینڈک میں ایسا نہیں ہوتا. مینڈک کی ایک قسم ہوتی ہے, اس کو پانی میں ڈال دیں آپ, ہلکے گرم پانی میں بیٹھ جائے گا. آپ پانی کو گرم کرتے رہیں, اسے پتہ بھی نہیں چلے گا گرم ہو رہا ہے. اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس کا جسم ابل جاتا ہے, مر جاتا ہے, آخر وقت تک اس کو پتہ نہیں چلتا پانی گرم ہو گیا, مجھے چھلانگ لگا کے باہر آ جانا چاہیے. اور اگر اس کھولتے ہوئے پانی میں اس کو ڈال دیتے تو ایک سیکنڈ نہیں ٹکتا, جمپ مار کے باہر چلا جاتا. وہ ہم مسلمانوں کو اس مینڈک کی طرح عادی بنا دیا گیا ہے. آہستہ آہستہ مارو, سمجھا بجھا کے مارو, مرتے جائیں گے مرتے جائیں گے. عراق میں 6 لاکھ مر گئے, ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا 6 لاکھ مر گئے, یہی ہو رہا. اب ان کی اسٹریٹجی یہی ہے, ایک ایک کر کے مارو, آہستہ آہستہ مارو, مارتے چلے جاؤ, ان کو پتا بھی نہیں چلے گا. دیکھیے کیا ہو گیا, بالکل وہی مینڈک والا سین ہو گیا نا. اگر یہ کہتے ایک دن کہ بھائی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک ایک سال میں 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ ماریں گے, وہ مسلمان قبول کرتا؟ نہیں کرتا. پھر پہلے انہوں نے 9/11 کا حادثہ کیا, ایک ذہنیت بنائی, اس ذہنیت کے بعد پہلے ایک ایسے مسلمان پہ حملہ کیا جس کو ہم سب بھی کہہ رہے تھے اس کو تو مرنا ہی چاہیے. پہلے ان پہ حملہ کیا, ذہن تیار کیا, گویا پانی کو تھوڑا سا گرم کر لیا, ذہن تیار ہوا, پھر اس کے اوپر حملہ کیا جس کے بارے میں بھی ہمارا خیال یہ تھا اس کو مرنا چاہیے, اس کی پبلک کو نہیں مرنا چاہیے. طالبان کے بارے میں ہمارا خیال یہ تھا کہ حکومت بھی غلط ہے پبلک بھی غلط ہے, دونوں کو مرنا چاہیے. عراق کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ حکومت غلط ہے پبلک صحیح ہے. لیکن انہوں نے کام اس طرح سے کیا کہ اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں پتا چل رہا کہ بھائی پبلک بھی مر کھپ چکی ہے, 6 لاکھ سے زیادہ مر چکے ہیں. وہ ہمارے تمام اعضاء کو جن کو ریسیو کرنا تھا بے حس کر گئے. بے حس کرنے کی نشانی کیا ہے, آپ اخبار پڑھیں گے یا آپ کو مثال کے طور پر انٹرنیٹ پہ پڑھنے کو ملے گا یا آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے کلپ چل رہی ہے بغداد میں بم دھماکہ 60 آدمی مارے گئے. آپ زیادہ زیادہ یہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے ہر دوسرے تیسرے دن ہوتا ہی ہے, یہی ہوتا ہے نا. اب مثال کے طور پر ہم اور آپ بغداد بصرہ کربلا ادھر ادھر بم دھماکہ, ہم کہتے ہیں عراق میں روٹین ہے یہی ہوتا ہے, کوئی بڑی بات ہو تو چلو پھر سوچیں. یہ ہو گیا ہم لوگوں کے ساتھ, ہم اسی مینڈک کی طرح نہیں ہو گئے جو بے حسی سے دو چار ہو گئے. اچھا اب کوئی ممکن نہیں کہے کہ چلو اب بے حس تو ہو گئے, اب کریں کیا؟ پہلی بات یہ شعور کر لو کہ ہم بے حس ہو رہے ہیں. پہلی بات ہمیں یہ طے کر دینی چاہیے آیا مسلمان کی قیمت اتنی ہے کہ اس کا خون بہتا دیکھا جائے اور چپ رہا جائے. پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کسی بھی قیمت پر. ممکن ہے کوئی یہ کہے بھائی یہ خود سوچ سب کچھ ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے, طے کر لو یہی ہوتا ہے تو پھر یہی دیکھتے ہیں. یعنی اگر میرے گھر کے برابر والے گھر میں ایک مسلمان کے گھر پہ ڈاکہ پڑے اور اس میں وہ مارا جائے, آیا میرے لیے بے حسی کی گنجائش ہے؟ خاموش بیٹھا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے برابر والے گھر میں ڈاکہ پڑا ایک آدمی مارا گیا تو کیا وہی تو ہوتا ہی ہے, مجھے یہ کرنا ہے. وہ یہاں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا آپ یہاں تک پہنچ جائیں. اگر ہم یہ سوچتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا مسلمان کی جان قیمتی ہے تو پھر اعتراض کیوں نہیں کریں, کیوں نہ بولیں کہ غلط ہو رہا ہے؟ کم از کم اتنا تو کر لیں کہ بول دیں بھائی یہ غلط ہو رہا ہے. مجھے تعجب ان لوگوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ارے چلو آپ حصہ نہیں لے سکتے کہ آپ اس غلط کو رکواؤ. بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی عراق کو ہم اپنا آرمی نہیں بھیج پائیں گے, فلسطین تک تو آرمی نہیں بھیج سکیں گے, لبنان تک تو آرمی نہیں بھیج پائیں گے اپنی, ہمارے پاس بس میں بھی نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے بس میں نہیں ہے, جو بس میں ہے وہ کرنا چاہیے، کہہ رہے ہیں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. پہلے کس نے کہا کہ اثر نہیں ہے؟ سب سے بڑا اثر کیا ہے؟ بے حسی کے عمل کو روک لو. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ گریجولی ٹیمپریچر بڑھا رہے ہیں تاکہ اس کا جسم ابل جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے. آپ اس کو روک لو. روک لو کیا مطلب؟ آپ یہ طے کر لو کہ اگر میرا ٹیمپریچر اس سے آگے بڑھا میں چیخوں گا. آپ چیخنا شروع کر دو. کم از کم کام یہ ہوگا، جو آپ کو بے حسی میں پھنسا کر مارنا چاہ رہے ہیں کم سے کم ان کو اندازہ ہوگا یہ بے حس نہیں ہو رہا ہے، جاگ رہے ہیں یہ. ابھی اگر ہم نہیں بولے تو کیا ہوگا؟ پھیلے گا. عراق میں ہوا ہے، اگلا ملک بھی آئے گا، پھر ہماری عراق کی باری. ابھی دیکھیے کہاں تک پہنچ گیا ہے. اور میں تعجب سے دیکھتا ہوں کہ جو کچھ ہماری روایتیں کہہ رہی تھیں کہ یہ ہوگا وہ ہو رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں یہ کچھ اور ہے. ارے بھائی یہ وہی ہے جو کہا تھا کہ ہوگا، اب ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. مثال کے طور پر چلو فرض کر لیتے ہیں کچھ اور ہے، لیکن ہو ویسا ہی رہا ہے. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک جگہ پہ لکھا ہے، ایک جگہ کیا دس جگہ پہ لکھا ہوا ہے، کم سے کم ایک جگہ ایسی کہ مستند ترین جگہوں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی ایک لشکر ایسا اٹھے گا جو اہل بیت کے چاہنے والوں کو شام کے علاقے کے اندر قتل عام کا نشانہ بنائے گا. مثلا اس لشکر کا نام سفیانی کا لشکر ہے، سفیانی کا لشکر ہوگا شام کے علاقے میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل عام کا نشانہ بنائے گا، ہر روز اہل بیت کے چاہنے والوں کو مارے گا. اچھا یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ یعنی جب یہ روایتوں میں لکھا گیا کہ ایسا ہوگا تو یہ ہو کہ یہ غلط ہوگا، مسلسل غلط کا، یہ باطل کا لشکر ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی نہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں امریکہ کا لشکر سفیانی کا لشکر ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہماری روایتوں میں لکھا ہے کہ جو ہوگا یہ غلط ہوگا. اب یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، چاہے یہ سفیانی ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے. ہو تو وہی رہا ہے جو روایتوں نے لکھا تھا کہ اہل بیت کے چاہنے والے روزانہ مریں گے، روزانہ مر رہے ہیں. تو یہ وہی غلط ہے جو ہم سے کہا تھا کہ یہ غلط ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. اب چاہے یہ سفیانی نہ ہو، بات تو وہی ہے، اہل بیت کے ماننے والے مر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں. سامنے والا کہہ رہا ہے اس پہ بولنا نہیں. کیوں نہیں بولنا ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. آیا اسلام کا قانون یہی ہے؟ یا اسلام یہ کہتا ہے تم اپنی ذمہ داری کو انجام دو، اثر ڈالنا خدا کا کام ہے. جب ہم پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم کے واقعے کے اندر دو روایت کے تحت اس مینڈک کا واقعہ یا مینڈکی کا یا اس چڑیا کا واقعہ، تو ہم کہتے ہیں شرعی ذمہ داری ادا کرنی ہے ہم نے، چاہے آگ بجھے چاہے آگ نہ بجھے. اور جب ہم اس واقعے میں پہنچتے ہیں اور ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہمیں شرعی ذمہ داری ادا کرنی ہے، تب ہم کہتے ہیں اس وقت کریں گے جب اثر ہوگا. کب خدا نے ہمیں اثر کا ذمہ دار قرار دیا تھا؟ پھر ہم امیر المومنین کا جواب کیسے دیں گے؟ امیر المومنین نے دو اماموں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کونا للظالم خصمن، ظالم کے دشمن بن جاؤ. آج آپ ظالم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، اور ظالم کی دشمنی میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ دو سوال ہیں ہمارے اور آپ کے سامنے. کوئی ظالم ہے یا نہیں ہے؟ نمبر ایک، اگر ظالم ہے آپ اور میں اس کے دشمن ہیں، اس کے بعد میں دو حالتیں اور آ سکتی ہیں، یا دشمن ہیں یا دوست ہیں یا بے طرف ہیں. امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ دوست بنو نہ بے طرف بنو، بلکہ تم دشمن بن جاؤ. کونا للظالم خصمن، ظالم کے دشمن بن جاؤ. آج میں ان کی دشمنی کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ اچھا اب یہ بھی کوئی شک ہے کہ قرآن کریم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں قرآن کریم سے یہودیوں کے بارے میں عرض کروں گا. مجھے تعجب ہے، خیر اب اتنا زیادہ علم نہیں کہنا چاہیے تعجب ہے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد، اس نے ایک موقع پر کہا قرآن کریم نے یہودیوں کے بارے میں کوئی برا نہیں کہا. عجیب ہے، حد ہوتی ہے. یعنی آدمی بے خبر ہے، جاہل ہے، یا اس نے کسی غرض سے بات کہی ہے. بہرحال ان دونوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے اور ذاکر نائک کے ساتھ، اس میں دیکھ کر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، مجھے کہ جس نے بھی قرآن کو اہل بیت سے علیحدہ کر کے سمجھنے کی کوشش کی سوائے گمراہی کے کچھ نصیب نہیں ہوا اس. ان دونوں کے کیس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ دونوں اس کی بہترین مصداق ہیں. کس بات کے؟ رسول خدا کی حدیث ثقلین کے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. کسی ایک کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے. دونوں بہترین مثال ہیں اس کی. دیکھتے ہیں قرآن کریم نے یہودیوں کے بارے میں اور یہودیوں کے کردار کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. سورہ مائدہ شاید اس کام کو بیان کرنے کے لیے بہترین سورہ قرار پا رہی ہے. دوسری سورہ مبارکہ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ آیات کریمہ موجود ہیں، لیکن سورہ مائدہ میں انتہائی واضح ہیں. ایک مجموعی آیہ کریمہ خدا تعالی نے دوستی اور دشمنی کے بارے میں یوں ارشاد فرمائی، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارا اولیاء. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ہرگز اختیار نہ کرنا یہود اور نصارہ کو اپنے دوست، ان کو اپنا دوست نہ بنانا. اولیاء ولی سے، ولی یعنی سرپرست اور دوست دونوں کے معنی میں. ہرگز ان کو اپنا ولی، ان کو اپنا دوست نہ بنانا. کیوں؟ بعضہم اولیاء بعض، چونکہ یہ خود ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، تمہارے ساتھ دوستی نہیں کریں گے یہ. اس کے بعد ایک دھمکی دی خدا نے متعلق، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی گاڑے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا. رسول خدا نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی مستطیع اور حج نہ کرے، میرے نزدیک فرق نہیں پڑتا کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. صحیح ہے؟ یعنی رسول خدا اگر کسی سزا کو بہت بڑی سزا کہتے تھے تو کہتے تھے یہودی مرا نصرانی مرا. اب خدا نے کیا فرمایا، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی یا یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا. خدا نمتار نے گویا ان کے ساتھ دوستی ہمدردی سارے چیپٹر کلوز کر دیے. ایک انسانیت کے مرحلے پہ مرتبہ علیحدہ ہے کہ ایک انسان ہے، انسان کے ساتھ انسانیت کا احترام ہونا چاہیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، لیکن کوئی یہود اور نصارہ ہوتے ہوئے کہے کہ میں ان کے تمام تر کفر نفاق، ان کی دشمنیوں کے باوجود جن کا ہم تذکرہ کریں گے ابھی، جو قرآن نے بیان کیے، اب بھی ان کا دوست ہوں، خدا نے کہا پھر تم انہی میں سے ہو، پھر تم مسلمان نہیں. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو قوم ظلم کرتی ہے خدا اس کو ہدایت نہیں دیتا. اس کا مطلب خدا نے فرماتا ہے یہود و نصارہ کی دشمنی کی حالت میں دوستی کرنا ان کے ساتھ قوم ظالم کی نشانی ہے، انہی کے ساتھ مشہور ہوگا. اس کے بعد یوں فرمایا، فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، اور فرمائیے گا، پس تم دیکھو گے، پس آپ دیکھیں گے اے نبی، کہ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. نبی سے فرمایا جا رہا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے یہ تیزی سے کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اولیاء نصارہ اور یہود میں سے بنا رہے ہیں. یقولون، یہ جو بڑھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں، نقشہ ان تصیبنا دائرہ، ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نہ بڑھے تو ہمیں کوئی مصیبت آ پڑے گی. دائرہ اس عربی اصطلاح کے مطابق، جس کو آج کل کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں بحران، کوئی ایسا کرائسس آئے گا. یہ کہتے ہیں اگر ہم نے کفر سے دوستی نہ گاڑی ان یہود و نصارہ سے تو ہمارے اوپر کرائسس آ جائے گا. مثلا کیا؟ مثلا یہ لوگ سینکشن لگا دیں گے، یہ لوگ پابندیاں لگا دیں گے، ہم لوگ مصیبت میں پھنس جائیں گے. قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے ان سے نہ کیا تو پھر ہمارے اوپر مصیبت آئے گی. فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امرم او امر من عنده فیصبح على ما اسروا في انفسهم نادمین. خدا نمتعال فرماتا ہے کہ شاید خدا کوئی فتح لے کے آئے، یا خدا کی طرف سے کوئی ایسا کام ظاہر ہوگا کہ یہ جو کچھ ان کے نفس کے اندر تھا اس سب کے اوپر یہ لوگ نادم ہو جائیں گے، پشیمانی میں مبتلا ہو جائیں گے. یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کا بہانہ ہے کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی. کوئی مصیبت نہیں آئے گی. خدا تعالیٰ کوئی ایسا کام کرے گا کہ یہ جتنے کہنے والے ہیں کہ ہم پر مصیبت آئے گی ہم پر مصیبت آئے گی، یہ سب نادم ہو جائیں گے، ان کو کچھ یہاں پر ملنے والا نہیں ہے. اس کے بعد آگے جا کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، تو خدا ایک ایسی قوم کو لائے گا جو خدا ان کو پسند کرتی ہوگی اور وہ قوم خدا کو پسند کرتی ہوگی. اذلۃ علی المؤمنین، یہ لوگ مومنوں کے سامنے بہت منکسر ہوں گے. اعزت علی الکافرین، اور کافروں کے سامنے انتہائی سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی مذمت کرنے والے کی مذمت سے نہیں ڈریں گے. جہاں تک مجھے یاد آتا ہے ایک کتاب ہے تاریخ کی، تاریخ کامل ابن اسیر، اہل تسنن میں بھی مشہور ہے. دو تین تاریخ کی کتابیں ایسی ہیں جو ہمارے اور اہل سنت کے درمیان مشہور ہیں، ایک تاریخ تبری ہے اور ایک تاریخ کامل ابن اسیر. جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے اسی آئے کریمہ کے ذیل میں ابن کامل ابن اسیر نے اس آئے کریمہ کی سے بات کرتے ہوئے یہ روایت بیان کی ہے. یہ مجھے یاد آتا ہے ابن اسیر نے کہی ہے، اس آئے کریمہ میں کسی اور اس میں اس طرح سے بیان کیا کہ رسول خدا کے سامنے یہ آئے کریمہ پڑھی گئی تو لوگوں نے پوچھا ان کے اصحاب نے کہ اللہ کے نبی یہ کون سی قوم ہوگی جو بعد میں آئے گی، خدا انہیں پسند کریں گے، خدا انہیں پسند کرے گا اور وہ بھی خدا کو پسند کریں گے. رسول خدا نے حضرت سلمان فارسی کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا، اس کی قوم ہوگی. تم عربوں کو طاقت سے ناک رگڑوا کر اسلام پر واپس لے آئیں گے. یہ مجھے یاد ہے جنگ کا زمانہ تھا، ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی، تو سعودیوں نے جو اس زمانے میں کتابیں پرنٹ ہوئیں تو یہ روایت وہاں سے نکلوائی، کیونکہ ایران عراق کی جنگ میں سعودی سارے عراق کا ساتھ دے رہے تھے ایرانیوں کے مقابلے میں، اور آئے کریمہ یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت سلمان فارسی کی قوم آئے گی. وہ روایت یہ کہہ رہی تھی کہ حضرت سلمان فارسی کی قوم آئے گی جو عربوں کو رگڑ دے گی اور وہ ان سے دین پر عمل کروا لیں گے. اب جو کچھ ہوگا وہ خدا جانتا ہے، لیکن یہ خدا نمتال نے ارشاد فرمایا یہودیوں کے کردار کے بارے میں جو ان کے اعمال ہیں. ایک دو آیت کریمہ اس سورہ مائدہ سے اور پڑھتا ہوں کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمایا من الذین ہادو، آیت نمبر 31، یہ جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی یہ آیت نمبر 51 52 اور 53 تھی، سورہ مائدہ کی 51 52 53 اور اب آیت نمبر 41 41، آیت نمبر 41. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ لوگ جو یہودیت پر مائل ہیں، سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ جھوٹ سننے کے ماہر ہیں، یعنی صرف جھوٹ پر کام دھرتے ہیں. سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، یہ دوسری قوموں کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنتے. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ، جو بات اللہ کی سنتے ہیں ان باتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں. یحرفون کہتے ہیں تحریف کرنا، باتوں کو تبدیل کرنا. تو فرمایا یہودیوں کا تخصص، ان کا اسپیشلائزیشن کیا ہے؟ اللہ کی بات کو سن کر اس کو تبدیل کر دینا. یقولون، میں کم کرنے کی خاطر تھوڑا سا اور آگے جا کے کہتا ہوں، اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان کے دلوں کو کبھی پاکیزہ نہیں کرے گا. لہم فی الدنیا خزیون، دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے. ولہم فی الآخرت عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ ایک آیت کریمہ، اور ایک اور آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں اتنی ڈھیر ساری ہیں کہ اگر میں سب آپ کے سامنے پڑھوں تو بہت دیر لگ جائے گی، لیکن پھر بھی چند آیات عرض کرتا چلوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آیت نمبر 64 64، فرمایا اس بات پہ غور فرمائے گا. وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, یہ یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے, اللہ بہت کنجوس ہے, اعوذ باللہ. غلت ایدیہم, ان کے ہاتھ بن جائیں, لعنوا بما قالوا, اور لعنت ہو ان کے اوپر ان کے قول کی وجہ سے. لعنت ہو کیا مطلب, یعنی خدا ان کو اپنی رحمت میں کبھی شامل نہیں کرے گا, ان کو ہمیشہ اپنی رحمت سے دور رکھے گا. بل یداہ مبسوطتان, اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں, ینفق کیف یشاء, جس طرح چاہتا ہے انفاق کرتا ہے. اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کی یہودیوں کی عادت کے بارے میں یہ فرمایا, وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. یہ لوگ یہودی جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس میں یقیناً اضافہ کریں گے اپنے کفر کی وجہ سے, اپنی بغاوت کی وجہ سے. قرآن کریم ان کا مسلسل رویہ بتا رہا ہے, ان کا مسلسل رویہ کیا ہے, جو اللہ نے نازل کیا ہے اسے تبدیل کر دیں گے. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ, اللہ کی باتوں کو تبدیل کرتے رہیں گے. اس کے بعد فرمایا اپنے طغیان اور کفر کی وجہ سے, اپنی بغاوت کی وجہ سے, کفر کی وجہ سے اس کام کو کریں گے. وہ القین بین حمل ادا و طول بغدا الا یوم القیامہ, خدا نمتال فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں میں دشمنی اور نفرت ڈال دی ہے قیامت تک. کیا مطلب خدا نے ڈال دی ہے, یعنی ان کے اعمال ایسے اعمال ہیں اب اسلام کی محبت کو نہیں سمجھ پائیں گے, ہمیشہ دشمنی کریں گے, ہمیشہ نفرت کریں گے. الا یوم القیامہ, روز قیامت تک. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ, جب بھی یہ آتش جہنم کو بھڑکاتے ہیں خدا اس آگ کو بجھا دیتا ہے. مسلسل رویہ پتا چل رہا ہے, قانون کیا بتا رہا ہے خدا نے مثال, خدا نے مثال فرماتا ہے یہ مسلسل آتش جہنم بھڑکائیں گے تمہارے درمیان, ہمیشہ تمہارے درمیان جنگ پھیلانے کی کوشش کریں گے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا, یہ روئے زمین کے اوپر فساد برپا کرتے رہیں گے. فساد کس کو کہتے ہیں, قرآن کریم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا يُهْلِكُونَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, يُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, کہ یہ تمہاری نسل اور تمہاری کھیتی باڑی کو تباہ کرتے رہیں گے. فساد کی تعریف خدا نے ایک اور جگہ پر یہ ارشاد فرمائی, واللہ لا يحب المفسدین, خدا نے مثال فرمایا ہے ہم کبھی بھی فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. اس کے بعد ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ اب مزید آیات نہ پڑھوں, ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ رسول خدا سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول سے کہ یہ لوگ ہمیشہ ہر روز نیا نیا فتنہ کھڑا کرتے رہیں گے اور خدا نمتال تمہیں ان کے فتنوں سے آگاہ کرتا رہے گا. اچھا اب مجموعی صورتحال کیا رہے گی, تقریباً 100 سال ہو گئے اس فتنے کو اس جگہ پر آئے ہوئے, 100 سال ہو گئے. اس کو ہم نے بہت طریقوں سے دیکھا ہے کہ بھائی اس کو کیسے دیکھا جائے, فتنے صہیونزم کو, فتنہ یہودیت کو کیسے دیکھا جائے. کبھی اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے, بہرحال کفر کے ہاتھ میں چلا گیا. کبھی ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں جغرافیہ کے اعتبار سے ایک جگہ کے اوپر ایک حکومت بن گئی ہے جو ہر طرح سے مسلمانوں کو توڑ رہی ہے. لیکن میں ایک اور طریقے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں اس طریقے سے اس کو دیکھتا ہوں, اور وہ یہ ہے. اب جو دو تین میرے ذہن میں اپنے طور پر طے شدہ باتیں ان سے مدد لیتے ہوئے, پہلی بات میں اس بات کا معتقد ہوں کہ مجھے جب بھی واقعات کی تحلیل کروں یہ سوچنا چاہیے کہ امام کا ظہور بہت نزدیک ہے, میں اس بات کا معتقد ہوں. چاہے وہ روایات کی روشنی میں, کیونکہ روایت یہ کہتی ہے تم ایسے تیاری کرو جیسے مولا نے ابھی آنا ہے, دور مت دیکھو نزدیک دیکھو. چلیں ایک قانون روایت سے لے لیتے ہیں, روایت کیا کہتی ہیں, یہ دیکھو امام دور نہیں ہے امام نزدیک ہے, ظہور نزدیک ہے. اچھا میں تو خود زیادہ معتقد ہوں اس بات کا کہ ظہور بہت نزدیک ہے. اب جب بدنام ہو ہی گیا آدمی تو اب اپنی بدنامی کو چھپانے کا فائدہ کیا ہے. معتقد ہوں کہ ظہور بہت نزدیک ہے اور دھڑلے سے معتقد ہوں, ٹھیک ہے. اب جب کہ معتقد ہوں تو میں ایک اور بات سوچتا ہوں, امام کی روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ بیت المقدس جائیں گے یہودیوں کو شکست دینے کے لیے. اگر میں آج دنیا میں اٹھا کر دیکھوں ان روایتوں کو جس میں لکھا امام جائیں گے بیت المقدس یہودیوں کو شکست دینے کے لیے, تو ان یہودیوں کو اپنا دشمن مانوں یا دوست مانوں, جو بیت المقدس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا خوبصورت بات یہ ہے کہ 100 سال پہلے یہ لوگ یہاں نہیں تھے. اگر میں 100 سال پہلے پیدا ہوا ہوتا اور ان روایتوں کو پڑھتا کہ امام بیت المقدس جائیں گے یہودیوں سے بدلہ لینے کے لیے, یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے, بیت المقدس کی یہودی حکومت ان کا مقابلہ کرے گی, تو میں پریشان ہو کر کہتا کہ روایتیں غلط ہیں. کیوں؟ بیت المقدس میں یہودی ہے ہی نہیں, یہودی حکومت ہے ہی نہیں اصلا. کبھی تاریخ میں وہاں بیت المقدس کے اندر, جتنی ہم لوگوں کے مسلمانوں کے آنے کے بعد کی تاریخ ہے, وہاں بیت المقدس میں یہودی حکومت بنی ہی نہیں ہے. رسول خدا کے ان جملات سے جو انہوں نے ارشاد فرمائے, 60 سال پہلے تک یہاں پر کوئی یہودی حکومت نہیں تھی. تو اگر میں 1948 سے پہلے یہ روایت پڑھتا کہ امام تشریف لائیں گے, بیت المقدس جائیں گے, یہودیوں کا مقابلہ کریں گے, تو میرے پاس صرف ایک راستہ تھا, میں کہہ دیتا یہ روایت یا غلط ہے یا مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے. اب آج کے دور میں سارے دنیا کے یہودی بیت المقدس میں جمع ہو گئے, وہاں خود جمع ہو کر انہوں نے حکومت بنا لی. اب میں پھر روایت پڑھتا ہوں, امام خانہ کعبہ کے نزدیک ظہور فرمائیں گے, کوفہ تشریف لے جائیں گے, کوفہ کو ہیڈ کوارٹر بنائیں گے, بیت المقدس جائیں گے, یہودیوں کا مقابلہ کریں گے. بات سمجھ میں آتی بھائی؟ آج یہودی ہیں ہی بیت المقدس کے اندر, اگر کوئی مقابلہ کرنے جائے تو دنیا میں اور کیوں جائے گا؟ کہیں اور پر جائے گا ہی بیت المقدس. کس بات کی نشانی ہے یہ؟ 1400 سال میں پہلی دفعہ ہم اس جگہ پہنچے, 1300 سال کے بعد روایت کی صحت ثابت ہوئی ہے. کیا روایت صحیح ہے؟ اگر 1300 سال کے 100 سال کے درمیان کسی نے روایت پڑھی ہوتی, کہتا روایت غلط ہے. اب یقین ہے کہ صحیح ہے. جب میں اتنا نزدیک آ گیا ہوں, 1300 سال کے بعد پتا چلا ہے کہ روایت صحیح ہے, اب میں کہوں یہ یہودی میرے دوست ہیں, تو مجھ سے بڑا احمق پھر کون ہوگا؟ دیوانہ ہوں کہ میں کہوں گا اگر مجھے 1300 سال پہلے دیکھتا اور کہتا کہ بھائی یہودی ہمارے دوست ہیں تو بات صحیح تھی. اب تو میں اپنی اندھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ اسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں روایتوں نے کہا تھا کہ امام آئیں گے ان کا مقابلہ کریں گے. اب میں کہوں کہ ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے. کیوں کہوں؟ جبکہ روایت میں لکھا ہے امام مقابلہ کریں گے, روایت میں لکھا ہے تحس نحس کر دیں گے ان کو, روایت میں لکھا ہے یہ امام کے مقابلے میں شمشیریں چلائیں گے, جنگیں کریں گے. اب میں کہوں ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, ان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے. اصل یہ فلسطین پر ظلم نہ بھی کر رہے ہوتے تو میں کہتا میری ان سے دشمنی ہے, کیونکہ روایت صراحت کے ساتھ کہہ رہی ہے یہ اس جگہ پر ہے جہاں پر اس کو ہونا چاہیے, اور روایت کہتی ہے یہ دشمن ہے امام کا. تو میں کہوں کہ نہیں ہے دشمن. پھر قرآن کریم مسلسل فرما رہا ہے یہ تمہارے دین میں تحریف کریں گے, یہ تمہارے درمیان جنگیں شروع کریں گے, یہ تمہارے درمیان سازشیں کریں گے. ساری کی ساری چیزیں اندھا بھی ہو تو اس کو نظر آ رہی ہے کہ یہ یہودی کر رہے ہیں. اب میں کہوں میری کوئی دشمنی نہیں ہے, یا میں کہوں کہ میرا ان سے کیا تعلق ہے؟ نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, صراحت کے ساتھ روایت کہہ رہی ہے نہیں تعلق بنے گا تمہارا. اگلا مرحلہ لیجئے, مجھے تو ایک اور بات سمجھ میں آ رہی ہے ان بدبختوں نے, مجھے یوں لگ رہا ہے. اچھا میں اس کے اوپر آپ کی خدمت میں پورا اشرح پڑھ چکا ہوں کہ حجت خدا کی آمد سے پہلے دشمنوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ حجت خدا نے آنا ہے. ہم اس کے اوپر تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے دشمن کو پتا تھا, فرعون کو پتا تھا, حضرت ابراہیم کی آمد سے پہلے نمرود کو پتا تھا. اچھا دشمن ہمیشہ آنے سے بہت پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے کہ حجت خدا نے آنا ہے. حضرت ابراہیم کی آمد سے پہلے تیاریاں شروع ہو گئیں نمرود کی طرف سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے تو یقیناً فرعون نے اتنی تیاریاں کی کہ یذبحوا ابناءہم ویستحیی نساءہم, جو بچہ پیدا ہوتا تھا مار دیتا تھا, کہتا تھا کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے. ختمی مرتبت کی آمد سے پہلے ان یہودیوں کو اچھی طرح پتا چل گیا تھا نبی آنے والا ہے, سب کچھ پتا تھا. اب آپ مجھے بتائیے اگر یہ زمانہ وہ زمانہ ہو جس میں حجت خدا نے آنا ہے اور میرا ایمان کہہ رہا ہے کہ آنا ہے, اب میں کہوں ان کو نہیں پتا, ان کو سمجھ میں نہیں آیا, جبکہ پچھلے سارے شواہد کہہ رہے ہیں کہ حجت خدا کی آمد سے پہلے ان بدبختوں کو پتا ہوتا ہے, اب میں کہوں ان کو نہیں پتا؟ حضرت ابراہیم سے پہلے پتا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے پتا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پتا تھا، ختمی مرتبت سے پہلے پتا تھا، ایک ایک چیز جانتے تھے. قرآن کریم فرماتا ہے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اگر ایسا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ حجت خدا نے آنا ہے، ٹھیک ہے، تو امام کی آمد کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس کا نقشہ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے. روایتیں دیکھ لیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں نقشہ عرض کر دیتا ہوں، اوور آل نقشہ. امام مدینے میں ایک مخفی ظہور ارشاد فرمائیں گے، لمیٹڈ ظہور. مکہ سے اعلانیہ ظہور کریں گے، طے شدہ روایتیں، مکہ سے اعلانیہ ظہور کریں گے. پہلا پوائنٹ کون سا ہو گیا امام کے مقابلے کا دشمنوں کے لیے؟ لمیٹڈ مدینہ اور فل مکہ. پہلا اگر کسی نے امام سے لڑنا ہے مکہ میں لڑ لے. دوسرا روایت میں لکھا ہے وہاں سے تشریف لائیں گے، لشکر کو لے کر چلیں گے، عراق پہنچیں گے، کوفہ. دوسرا پوائنٹ کون سا ہو گیا؟ کوفہ. آگے لکھا ہے لشکر کو لے کر چلیں گے، بیت المقدس جائیں گے، بیت المقدس فتح کریں گے. تیسرا پوائنٹ کون سا ہو گیا؟ بیت المقدس. اچھا، اب ٹرننگ پوائنٹ بیت المقدس ہے. کیوں؟ جب امام بیت المقدس پہنچ جائیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے. اس وقت تک ساری دنیا کے عیسائی حضرت امام سے لڑتے رہیں گے. کیوں؟ ان کی جعلی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ سے پہلے عیسیٰ کا دشمن آئے گا. اس کو غور سے سنیے گا، ان کی جعلی کتاب میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت عیسیٰ کا دشمن آئے گا. جب امام تشریف لائیں گے، جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، عیسیٰ کیا سمجھتے، عیسائی کیا سمجھیں گے؟ یہ حضرت عیسیٰ کا دشمن آیا. اور پروپیگنڈا تو ان کے ہاتھ میں ہوگا، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، یہ بکواسیات کریں گے، پوری دنیا کی عیسائیت کو سمجھائیں گے یہ وہی عیسیٰ کا دشمن ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ صد نعوذ باللہ، جس کے بارے میں ہماری کتاب نے لکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا دشمن آئے گا. امام کا لشکر یہ سب تحمل کرے گا یہاں تک کہ بیت المقدس امام پہنچ جائیں گے. جب امام بیت المقدس پہنچیں گے اب حضرت عیسیٰ آئیں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرمائیں گے وہ امام کی تائید کریں گے، دنیا کے سارے عیسائی امام کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے. اگر کسی نے امام کو آخری محاذ پہ روکنا ہے تو کون سا محاذ ہے؟ بیت المقدس. چونکہ جب حضرت عیسیٰ آ جائیں گے پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. جب حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے عیسائی حضرت امام کا ساتھ دے دیں گے، امام کا ساتھ دے دیں گے، پھر مزید جنگیں اتنی زیادہ نہیں ہونی ہے، لوگ خود بخود رام ہو جائیں گے، پھر دجال کا معاملہ ایک علیحدہ معاملہ. صحیح ہے، اصلی جنگیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں بیت المقدس کے محاذ سے پہلے. اگر کسی نے روکنا امام کو تو کہاں روکے گا؟ بیت المقدس سے. اچھا، اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ اگر کسی نے یہ میپ پڑھا ہو جو میں نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، سب کو پتا ہے، اور وہ پلاننگ کرے تو وہ کیا کرے گا؟ کہے گا پہلے ایک محاذ کھولو مکہ پہ، پھر دوسرا محاذ کھولو کوفہ پہ، اور تیسرا فائنل با محاذ کھولو بیت المقدس پہ، آخر تک لڑو. اچھا، اب کوئی ممکن ہے ایک سوال کرے، میں ابھی اس کے اوپر مزید بات کروں گا، ممکن ہے کوئی سوال کرے جب کفر کو پتا ہے کہ وہ ہارے گا تو لڑتا کیوں ہے؟ ابو سفیان کو بھی پتا تھا میں ہار جاؤں گا پھر بھی لڑا. معاویہ کو پتا تھا کہ میں علی سے نام ختم نہیں کر پاؤں گا، میں بدنام رہوں گا، پھر بھی لڑا. یزید کو پتا تھا پھر بھی لڑا. موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے فرعون کو پتا تھا کہ میں ہاروں گا، میں نے خود خواب دیکھا کہ میری حکومت ختم ہو گئی ہے، پھر بھی لڑا نا. نمرود کو پتا تھا کہ میں ختم ہو جاؤں گا ابراہیم کے مقابلے میں، پھر بھی لڑا. یہ کیوں لڑتے ہیں؟ ان کے پاس دوسرا راستہ یہ اللہ کے سامنے سر جھکا لیں، اندر کا ظلم، اندر کا کفر سر جھکانے کی اجازت نہیں دیتا. تو دوسرا راستہ کیا رہ گیا؟ لڑو، چاہے پتا ہو کہ یہ میدان جیتنے کا میدان نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے. شیطان ان کو ایسا پھنساتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم لڑیں تو صحیح، معلوم ہے کہ نہیں جیت سکتے، پھر بھی لڑے گا، پھر بھی لڑے گا، اور اب تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ لڑے گا. چلیے، اب یہ چیپٹر کلوز، اب آئیے ادھر واپس. اگر کوئی امام کا دشمن ہو جس نے امام کا یہ میپ پڑھا ہو، اچھا آپ کہیں گے بھائی یہ میپ تو ہماری روایتوں میں، ان کی روایتوں میں تو نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی روایتیں جعلی ہیں، ہماری صحیح ہیں. ان بدبختوں کو بھی پتا ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ جعلی، ان کو پتا ہے، انہوں نے خود بنایا ہے، اور ان کو پتا ہے یہاں والا صحیح ہے. کیوں؟ قرآن کریم کہتا ہے یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کو پتا ہے یہ والا صحیح ہے، ان کو پتا ہے یہ صحیح ہے، اس کا مطلب ہے امام نے آنا مکے سے ہی ہے. پہلا فرنٹ کہاں کھولنا ہے؟ مکہ. دوسرا فرنٹ کوفہ میں. تیسرا محاذ بیت المقدس میں. اب مجھے کچھ اور بتانا ہے کیا؟ 100 سال پہلے وہابیت کو لائے، مکہ میں بٹھا دیا. تقریباً اتنی مدت، اس سے ذرا کم، عراق کے اوپر محنت کی، جب دیکھا یہاں کوئی نہیں چل سکتا، خود آ کر بیٹھ گئے. 200,000 امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. آخری محاذ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ جو کفر کے سرغنا ہیں، خود یہودی، وہ خود وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے اگر یہ محاذ ہار گئے پھر معاملہ ختم. ان کے پاس پچھلی کتابوں سے موجود ہے کہ اگر بیت المقدس پر اولاد نبی آ گئی پھر تم ختم ہو جاؤ گے، پھر تم سر نہیں اٹھا پاؤ گے. ان کو پتا ہے کہ اگر بیت المقدس پر اولاد نبی آ گئی پھر تمہاری زندگی نہیں ہے. آخری محاذ بنایا بیت المقدس. اچھا، آیات کریمہ دیکھیے، جہاں پہ خدا متعال نے بیت المقدس کا تذکرہ کیا ہے اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، بارکنا فیہا للعالمین. یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم نے تمام دنیا کے لیے برکت بنا دیا ہے. صحیح ہے، انہوں نے کیا کیا؟ جو دنیا کی برکت کی جگہ تھی اس پہ جا کے خود کنٹرول کر لیا. کس لیے؟ ان کو پتا ہے اللہ نے اس کو برکت کی جگہ بنایا ہے، اگر کنٹرول کر لو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. مجھے ایک بات لگ رہی ہے، احساس ہوتی ہے کہ ہمارا دشمن امام کی آمد کو سمجھ رہا ہے اور ہم اب بھی کہہ رہے ہیں شاید ابھی نہیں آئیں گے. ہم اتنے کم عقل کیوں ہیں؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ امام کی آمد کی جگہیں کون کون سی ہیں، وہاں پر اپنے مہرے بٹھائے چلا جا رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے امام کی آمد کی تمام جگہوں پہ ان کے مہرے بیٹھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے کیا؟ کیا نہیں لکھا مکہ میں تشریف لائیں گے؟ کیا نہیں لکھا کوفہ جائیں گے؟ کیا نہیں لکھا بیت المقدس آئیں گے؟ تینوں اسپاٹ تو انہوں نے لے لیے ہیں. ہمیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہمیں کیوں اتنی غیرت نہیں آ رہی کہ بھائی ہمارے امام کے علاقے ہیں کوفہ، کنفرم روایتوں کے اندر طے شدہ مسلم بلا شک و شبہ امام کا ہیڈ کوارٹر ہے. ہمیں ہونا چاہیے، امریکنز کو ہونا چاہیے وہاں پر. ارے بھائی کسی کو اتنی غیرت آئے کہ بھائی چلو 500 سال کے بعد امام تشریف لائیں گے، کوفہ ان کی جگہ ہے، ہمارے پاس ہونی چاہیے. امریکنز کے ہاتھ میں اور ہم کچھ نہ بولیں. کتنی غیرت کام گئی پھر ہماری؟ کیوں ہم لوگ اتنا بے حص ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کم سے کم اس پر ہی بول لو کہ بھائی یہ کوفہ ہے، یہ نجف ہے، یہ کربلا ہے، یہ کفر کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے. میں تو کہتا ہوں کچھ نہ ہو تو شیعہ یہی سوچے کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم نے دین سیکھا ہے، اس کی مٹی پہ سجدہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر کفر کی حاکمیت بنی ہوئی ہے اور ہماری غیرت کو کچھ نہیں ہو رہا. ہمیں للکار دینا چاہیے تھا ان بدبختوں کو کہ تم کون ہوتے ہماری زمین کے اوپر آنے والے؟ کربلا ہمارا ہے، نجف ہمارا ہے، سامرا ہمارا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ اگر وہ بدبخت صدام حسین تھا وہ بھی غلط تھا، لیکن اب تو اور بدبختی آ گئی، کفر آ گیا یہاں پر، تو بالکل ہی غلط ہوا ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہمیں مقابلہ کر لینا چاہیے تھا یہاں پر. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ان کو یہاں سے نکالنے کی پلاننگ کریں. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم یہودیوں کو بیت المقدس سے نکالیں. ان کی جگہ نہیں ہے، یہ امام کی جگہ ہے. بھائی ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھی اس بات کو. ان کو معلوم تھا، ابھی ممکن ہے کوئی یہ سوچے انہوں نے پھر خانہ کعبہ بھی کیوں نہیں بھیج دیے. ان کو پتا تھا اگر خانہ کعبہ کو انہوں نے ظاہر میں بھی کفر بھیجا تو پھر تو مسلمانوں کو کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہوگا، تو انہوں نے وہاں پہ کفر نہیں بھیجا، کفر کے نمائندے بھیجے. پھر عراق کے اندر ایسا ماحول تیار کیا 25 سالہ صدام حسین کے ذریعے سے، ایسا ماحول تیار کیا کہ کفر بھی آئے تو لوگ کہیں چلو یہی آئے بہتر ہے، اب میں سوچتا ہوں ان بدبختوں نے کئی سو سال کا منصوبہ بنایا ہے. یہ جو وہابیت آئی ہے کم از کم 1880 کے بعد سے انگریزوں کے ہاتھ میں ہے, کم از کم اس سے پہلے بھی تھی, کم از کم 1880 کے بعد سے ان کے ہاتھ میں. 1880 سے اب سے 130 سال ہو رہے ہیں. صہیونیت کا معاملہ کب سے ہیں یہ لوگ یہاں پر؟ کم از کم ان کی پہلی آرگنائزیشن جو ہوئی ہیں وہ 1896 میں ہوئی ہیں, اس کا مطلب 120 سال تو لگا ہی لوں میں. کم از کم 100 سال کا منصوبہ کرنے کے بعد وہ یہاں پر پہنچے ہیں, اور ہم 100 سال بعد بھی جاگنے کو تیار نہیں ہو رہے اور اپنے آپ سے سوچ رہے ہیں ہم نے امریکہ مرد آباد کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے, اسرائیل مرد آباد کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے. جب دیوانے ہیں ہم, کیا ابھی بھی نہیں بولیں گے تو مرنے کے بعد بولیں گے کیا؟ یہ تو بالکل اس طرح ہو گیا کہ اب امام تشریف لائیں گے تو ہم پہلے یہ سوچیں گے کہ امام کے دشمنوں کو مرد آباد کہنا غیبت ہے یا نہیں ہے. پاگل بنا ہے یہ. دیکھ رہے امام کی جگہ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں, دیکھ رہے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں, عزت و ناموس کو ختم کر رہے ہیں وہ لوگ, اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہم نے بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے, کب بولنا ہے؟ جب ان چیزوں کو پڑھتا ہوں نا تو پھر میں دیکھتا ہوں ہمیں زیارت عاشورا سمجھ ہی نہیں آئی. اس کا مطلب انی سلم لمن صالمکم حرب لمن حاربکم, یہ پھر جملہ کس کے لیے کہا گیا تھا؟ میں اس سے صلح کروں گا جو آپ سے صلح کرے گا, اس سے دشمنی کروں گا جو آپ سے دشمنی کروں گا. یہ جملہ کیا تھا؟ عبید اللہ نجات کے لیے بول رہے جس کو مرے بھی 1400 سال ہو گئے, اب تم اس سے دشمنی اور صلح کیا کرو گے؟ عمر ابن صاحب کے لیے بول رہے ہو جس کو مرے بھی اتنا عرصہ گزر گیا, اس سے صلح دشمنی کیا کرو گے؟ ادھر سے کہہ رہے ہیں اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد, میری زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی قرار دے دے. اس کا مطلب ہے آج چاہیے سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم عدو لمن عاداکم محب لمن احبکم, آج چاہیے. آج کون ہے؟ اہل بیت کا دشمن جس سے آپ نے جنگ کرنی ہے, اور آپ نے جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی پہلے تو یہی طے ہو جائے. کس نے جنگ کی ہے؟ کسی کے خلاف آواز اٹھائی ہے؟ کسی کے خلاف زبان سے بولے ہو؟ اسلحہ اٹھانا تو دور کی بات ہے, زبان سے بولے ہو کم از کم. یہی جو نعرہ لگا رہے ہو سلم لمن سالمکم, اگر زیارت عاشورا پڑھو تو روڈ پہ آ کے بول دو سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم, یہی روڈ پہ آ کے بولو کہ جو اہل بیت کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں, جو اہل بیت سے دشمنی کر رہے ہیں ہم ان کے دشمن ہیں, بول دو. یہ امیر المومنین فرمانے جو ظالم ہے میرا دشمن ہے, کونا للظالم خصما, ظالم کے دشمن بن جاؤ, کم سے کم آ کر یہی بول دو. جو ظلم کرے ہم اس کے دشمن ہیں, کچھ تو کر لیں. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی غور کرے تو ہمیں بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے ہمارے پاس, کہ ہمیں ظالم کی مذمت میں آواز اٹھانی پڑے گی, مظلوم کی حمایت میں بولنا پڑے گا. اور یہ جو یہودیت کا معاملہ ہے اس کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, چاہے وہ یہودیت ہو جو 1400 سال پہلے نبی اکرم کے مقابلے میں تھی, یا وہ آج کی یہودیت ہو جو صہیونیت کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے, دونوں کی حجت خدا کے ساتھ دشمنی قرآن کی صورت میں بہت واضح ہے, قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اہل بیت کا چاہنے والا ان کی مذمت کرے, اہل بیت کا چاہنے والا ان کے مقابلے میں کھڑا ہو, اور نہ چار دیواریوں کے اندر باہر آ کر. میں اسی لیے چار دیواریوں کے اندر نعرے لگوانا پسند نہیں کرتا. بھئی اگر میں آپ سے یہاں پہ کہوں بولو امریکہ مرد آباد, آپ نے بھی گلا پھاڑ کے کہہ دیا امریکہ مرد آباد, کس نے سنا؟ وہ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, بھئی شہر میں آ کے ناچے تو پتا چلے. آپ کہہ رہے ہو میں چار دیواری کے اندر کہوں گا امریکہ مرد آباد, چلو چلو کہہ دیا تم نے, فائدہ کیا ہوا؟ کم سے کم آؤ دنیا کو دکھانے کے لیے روڈ پر آ کر بولو امریکہ مرد آباد, تاکہ دنیا دیکھے کہ ہاں بھائی یہاں چار مسلمان ایسے بس رہے ہیں جو امریکہ کے کام کو پسند نہیں کر رہے. اچھا اگر کوئی کہنا اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے, باخدا یہ خود جہالت کی بات ہے. کیوں؟ اچھا امریکی ادارے ایسے بنے ہوئے ہیں جو ایک ایک ملک کے اندر امریکہ کے خلاف لگنے والے نعروں کا ریکارڈ رکھتے ہیں, امریکہ کے خلاف جلنے والے پرچم کا ریکارڈ رکھتے ہیں ایک ایک ملک کے اندر. مثال کے طور پر آپ نے 21 رمضان کے اندر نماز پڑھی, نماز کے بعد پرچم زمین کے اوپر پھیلایا آگ لگا دی, یقین مانیے ریکارڈ کے اندر ہے. کنفرم ریکارڈ کے اندر ہے. امریکی تحقیقاتی ادارے ایسے بیٹھے ہیں جو ایک ایک ملک کے اندر پبلک میں امریکہ کے پرچم جلنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں. میں نے ان کے اسٹیٹسٹکس خود پڑھے ہیں جس میں انہوں نے بتایا اس ملک میں اتنی دفعہ ہمارا پرچم جلا, اس میں اتنی دفعہ پرچم جلا, ایک ایک چیز کاؤنٹ کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہنا مثلا جنگ اخبار میں خبر نہیں لگائی, کوئی بات نہیں, وہ کفر جس کے خلاف آپ آواز اٹھا رہے ہو وہ بخوبی دیکھ رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارے خلاف جذبات کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور میں آپ سے کہوں گا آپ کفر کو مت دیکھو, آپ امام کے قلب مقدس کو دیکھو, امام کے قلب مقدس کو دیکھو. امام سے کہو مولا ہم آپ کی دوستی میں اتنے ہیں, آپ کا دشمن آج بھی نظر آئے اس کے خلاف لڑنے کو تیار ہے, نہیں چھوڑیں گے. اور میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں اس کو, اگر ہمیں نہ بولنے کی عادت ہوئی تو ہم اس مینڈک کی طرح ہو جائیں گے جس کا پانی ابل گیا, اس کا جسم جل چکا, اس کو پتہ بھی نہیں چلا ہے. پھر امام تشریف بھی لے آئیں گے تو ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ میں صرف دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھوں گا, باقی اللہ خود کر لے گا. آپ کو اور مجھے کہیں نہ کہیں امام کی خاطر کوئی نہ کوئی خطرہ مول لینا پڑے گا. اب مجھے اصل میں جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے, ہم نے یہ سوچا ہے ہمیں ایسا دین ملے جس میں کوئی خطرہ نہ آئے. اصل مصیبت ہماری یہاں پھنسی ہوئی ہے. ہم چاہتے ہیں ہمارا دین ایسا ہو جس میں کسی کی دشمنی نہ لینی پڑے, ہمارا دین ایسا ہو جس میں ہمارا کام کاج چلتا رہے, تنخواہ چلتی رہے, کاروبار چلتا رہے, وہ بھی خوش, یہ بھی خوش, خدا بھی خوش. بخدا یہ نہیں ہو پائے گا. خدا کے دین کے لیے کہیں نہ کہیں مصیبت لینی پڑتی ہے, کہیں نہ کہیں قربانی اٹھانی پڑتی ہے. وہ اس کے بعد کیا ہوگا, وہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں, نقشہ ان تصیبنا دائرہ, ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نے یہ کر دیا تو ہم پر کوئی مصیبت آ جائے گی, یہ یہودی ہمیں پابندیوں میں ڈال دیں گے. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے مت ڈرو, خدا کوئی ایسی فتح لے کر آئے گا یہ سب کچھ تبدیل کر دے گا, مت ڈرو مصیبتوں سے. جگہ جگہ فرماتا ہے دشمن کے اوپر فتح حاصل کرنی ہے صبر کرو, تقوی اختیار کرو, اللہ کے راستے کے اوپر رہو, جیت جاؤ گے. عزت سر جھکا کے مرنے میں نہیں ہے, عزت سر اٹھا کے مقابلہ کرنے میں. سید الشہداء کا ماننے والا پھر کہے میں سر نہیں اٹھاؤں گا تو اس کے اوپر توف ہے, تو نے سید الشہداء سے اتنا بھی نہیں سیکھا, تو نے سید الشہداء سے ہے ہاتھ میں نزد اللہ نہیں سیکھا ہے. کیوں نہیں سیکھا ہے ہاتھ میں نزد اللہ؟ سید الشہداء کا ایک جملہ انسان کو جگا دیتا ہے. فرمایا میں جب بھی جملہ پڑھتا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے اندر سے دل میں خون دوڑنے لگتا ہے. ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اسنتین السلتی والدلہ وحیحات من الدلہ. فرمایا اس ولد حرام, ابن ولد حرام نے مجھے دو میں سے ایک کے سامنے کھڑا کر دیا ہے, یا میں زنجیرن ہوں یا میں شمشیرن. حیحات من الدلہ, میں ذلت کبھی قبول نہیں کروں گا, شمشیر لوں گا, جسم کٹواؤں گا, سر نیزے پہ چڑھوا دوں گا, ذلت نہیں اٹھاؤں گا. ہم نے کیوں نہیں سیکھا یہ؟ یہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے تھا کہ ہم روڈ پر آئیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کریں زیارت عاشورا کی طرح. زیارت عاشورا کو گھٹ گھٹ کے کیوں پڑھیں؟ زیارت عاشورا کو بانگ کے دوہر پڑھیں گے. لعن اللہ ظالمین کا یا فاطمہ, کہیں گے روڈ پر آ کے خدا لعنت کرے فاطمہ کے اوپر ظلم کرنے والوں کو, کہیں گے. کہیں گے روڈ پر آ کر اولاد فاطمہ کے اوپر جس نے ظلم کیا خدا لعنت کرے ان سب کو, کہیں گے. کیا ہوگا؟ یہ کہتے کیا نقشہ ان تصیبنا دائرہ, جن کے دل میں مرض ہے وہ کہیں گے ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی. کیوں مصیبت آئے گی؟ خدا نے بتا دیا کہ ہم تمہارے لیے کوئی فتح لے کر آئیں گے اس کے اندر, کیوں ڈریں گے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے اگر کوئی بنیادی اسلام کے اوپر غور کرے, میں بہت وقت لے لیا اور اتنا مجھے یقیناً ارادہ نہیں تھا, اگر کوئی بنیادی اسلام کے اوپر غور کرے فوراً سمجھ جائے گا اس کی ذمہ داری اس بات میں ہے کہ روڈ پر آئے, اپنے اجتماع کا اظہار کرے, اپنی طاقت کا اظہار کرے. کاش کراچی کے صرف 10% منظم ہو کر روڈ پر آ جاتے. میں نے آپ کی خدمت زاویے میں اسٹیٹسٹکس عرض کیے, کراچی کے اندر کم از کم 2.5 لاکھ خاندان موجود ہیں. کراچی کے اندر کم از کم اہل بیت کے چاہنے والوں میں 2.5 لاکھ خاندان موجود ہیں. इन 2.5 लाख खानदानों में से अगर एक एक आदमी आए तो हमारे पास 2.5 लाख लोग होने चाहिए थे। 2.5 लाख ना आते, सिर्फ 10% आते तो 25,000 लोग रोड पे होने चाहिए थे कल। मैं जुमला करूं, हमारे पास शायद सोलह बाजार के अंदर मौजूद खानदानों में से भी एक एक आदमी नहीं आ रहा है। ये मुसीबत नहीं है हमारे लिए? क्यों मुसीबत है हमारे लिए? मुसीबत इस लिहाज से है कि इतना अहले बैत के चाहने वाले इस बात को नहीं समझ रहे इमाम के दुश्मनों के सामने हमने कुछ कहना है। इस बात को समझने की कोशिश करना ये, अपनी जिंदगी को अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की तालीमात के ऊपर ढालें। काम सख्त है, कोई नहीं कह रहा काम आसान है। कोई मुसीबत नहीं आएगी? नहीं, मुसीबत आएगी, दुश्मन भी आएंगे, मुकाबला भी होगा, उमर अपने साथ भी होगा, शिमर भी होगा, सब कुछ होंगे, लेकिन हमें यह तय करना है हमने हुसैन का साथ देना है या साथ नहीं देना है। साथ देना है मुसीबत उठानी है, साथ नहीं देना है जाओ घरों के अंदर बैठ जाओ, सलीब और गले में लटका लो ताकि तुम्हारे ऊपर कोई हाथ उठाने वाला ना रहे। हुसैन का साथ देना है, मुसीबत तो उठानी पड़ेगी। आखिर मैं करता चलूं, जिस किसी ने दुआ में भी यह मांगा है ना, खुदा है मुझे अमीरुल मोमिनीन के साथ महसूर कर दे, उसने मुसीबत उठाई, मुसीबत उठाई है उसने। जिस किसी ने यह कहा है खुदाया मुझे शहीद शोदा के साथ महसूर कर दे, अब मुसीबत उठाएगा। ये कहे मैं अहले बैत के साथ जाऊंगा मुसीबत में नहीं मजे मजे में, अहले बैत मुसीबतें उठा के गए, उनके साथ जाने वाले को मुसीबतें उठानी पड़ेंगी। तो दिल में बहादुर रहिए, शुजा रहिए, हिम्मत पकड़िए। शायद बहुत ज्यादा दूर नहीं है अहले बैत की फतह, शायद बहुत ज्यादा दूर नहीं है अहले बैत अथार की नुसरत। इन वक्तों को झेल लें, इंशाअल्लाह इमाम की नुसरत हमारे और आपके सामने होगी। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। परवरदिगार से दुआ करते हैं, पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का इस कलील से कलील को हमसे कबूल फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का उनकी नूरानियत से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तूने दीन को समझने के मौका फराहम किया है, पाक परवरदिगार इस दीन को समझने अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार शब जुमा है, इबादतों की रात है, तूने तहसील इल्म दीन को इबादत करार दिया है, पाक परवरदिगार तुझे वास्ता इस शब का, तुझे वास्ता इस शब के अंदर पाए जाने वाली इबादतों का है, पाक परवरदिगार हमें अपने दीन पर चलने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार तेरे दीन के चाहने वाले अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के मुखलिस बंदे दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में कुर्बानियां दे रहे हैं, पाक परवरदिगार हमें अपनी राह में कुर्बानी देने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार हमने अपनी आंखों से तेरे चाहने वालों को कटते देखा है, पाक परवरदिगार हमने अपनी आंखों से औरतों को बेवा होते देखा है, पाक परवरदिगार बच्चों को यतीम होते देखा है। ऐ पाक परवरदिगार हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार हमें मालूम है तेरी हुज्जत का साथ देना आसान नहीं है, ऐ पाक परवरदिगार हमें इल्म है तेरी हुज्जत के आने के बाद जंगें होनी है, ऐ पाक परवरदिगार हमें इन जंगों में शिरकत करने का हौसला नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार हमें मालूम है जो तेरी हुज्जत की नुसरत में मारा जाए वो तेरे नजदीक शहीद है, ऐ पाक परवरदिगार हमें मालूम है तूने शहादत के लिए बड़ा मकाम तजवीज किया है, ऐ पाक परवरदिगार तुझे तेरी हुज्जत का वास्ता उनकी राह में शहादत नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार हमें इल्म है तूने हम पर जिम्मेदारियां दी हैं कि अपनी जान माल औलाद को तेरे दीन की खातिर कुर्बान करें, ऐ खुदाया तूने हम पर जिम्मेदारी दी है कि हम तेरे दीन को अपने जान माल इज्जत व आबरू के ऊपर मुकद्दम करें। ऐ पाक परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हमारी जान माल इज्जत व आबरू को तमाम को दीन पर निसार फरमा। ऐ पाक परवरदिगार जमाने का महवर इमाम का वजूद मुकद्दस है, पाक परवरदिगार वो नजरों के सामने हो तब भी मरकज है और नजरों से ओझल हो तब भी मरकज है, اس کے وجود کی برکتیں نظروں کے سامنے ہوں تب بھی ملتی ہیں، نظروں سے اوجھل ہوں تب بھی ملتی ہیں. انہوں نے فرمایا وہ ہم سے غافل نہیں ہے خداوندہ، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے دلوں میں ان کی یاد کو قائم فرما. اے پاک پروردگار، نسلن بعد نسلن ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے وجود مقدس پر قربان ہونے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، دشمنان اسلام جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، تجھے واسطہ حجت خدا کا، ان تمام سازشی عناصر کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، جو تو نے ہمیں شناخت دی ہے دین کی، اس شناخت سے ہم نے امریکہ اور اسرائیل کو دین کا دشمن پہچانا ہے. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس دشمن دین کو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار، جو تو نے ہمیں شناخت دی ہے، اس سے ہم نے ایران کی مملکت اسلامیہ کو، لبنان کے مجاہدین کو، عراق کے مجاہدین کو، دنیا کے اندر بسنے والے دوسرے مجاہدین کو پہچاننے کی کوشش کی ہے. پاک پروردگار، ان مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.